आज अठासी आयत पढ़नी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب سن الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء و أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اور جس دن وہ یوم ينفخ في السور سور میں پھونکا جائے گا ففزع من في السماوات ومن في الارض تو جو بھی آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو وہ غش کھا جائے گا بے ہوش ہو کے جا پڑے گا الا من شاء اللہ سوائے اس کے جسے اللہ چاہے وکل اتوہ داخلین اور سب کے سب اس کے حضور فرما بردار ہوتے ہوئے جھکتے ہوئے ضرور حاضر ہوں گے. یہاں یہ لمبا مضمون تو میں نہیں چھیڑوں گا کہ عام عقیدہ کیا رائج ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش نہیں ہوئے تھے یا ہوش بے ہوش ہوئے تھے تو پہلے ہوش آ گئی. یہ میں ایک موقع پر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ آسمانوں اور زمین دونوں میں من کے لفظ کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے یا ان لوگوں کے جن کو خدا چاہے. تو یہاں آسمانی مخلوق میں لازمن فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور من فی الارض سے مراد زمینی مخلوق ہے نہ کہ زمین پر اس وقت موجود لوگ, کیونکہ آسمان کے مقابل پر زمین پر موجود لوگ ترجمہ اسی وقت جائز ہے جب قیامت نہ آئی ہو. جب قیامت آ چکی ہو تو وہ جو جگہ جہاں سب لوگ ظاہر ہوتے ہیں اس کا نام ہی ارض رکھا جاتا ہے. اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نسبتی لحاظ سے پھر وہ میدان جہاں سب کا نفوذ ہونا سب کو ہوش آنی ہے یا جنہوں نے نکلنا ہے وہ عرض ہے. چنانچہ فرمایا ہے وہ عرض سے نکلیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ زمین پھاڑتے ہوئے اس میں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب نئی زندگی عطا ہونی ہے اس زمانے تک اسی زمین میں تو نہیں وہ پڑے ہوئے جو یہاں سے نکلیں گے, اور اگر اسی زمین سے نکلیں گے تو زمین موجود ہونی چاہیے. اور جو نقشہ کھینچا گیا ہے کائنات کا قیامت سے پہلے کا یا قیامت کے دوران کا، اس میں تو زمین کا کوئی وجود ہی باقی نہیں بچنا چاہیے. اس لیے الارض ایک اصطلاح ہے جس کے مقابل پر ایک آسمان کی اصطلاح ہے، اور نسبتی معنی رکھتے ہیں دونوں. چنانچہ جب تک یہ عرض موجود ہے، اس کا سماع وہی ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے یا معلوم ہوتا ہے، اور اس کا تصور پھیلتا چلا جا رہا ہے. جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو الارض سے مراد زمینی مخلوق، جو زمین پر پیدا ہونے والی مخلوق ہے، اور آسمان سے مراد روحانی مخلوق جیسے فرشتے یا دوسرے جو عرضی مخلوق نہیں کہلاتے. یہ بات یہاں سمجھنی ضروری ہے، ورنہ کئی دفعہ اگر کسی کے ذہن میں الجھن پیدا ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے کہ زمینیں تو ختم ہو گئیں تو عرض سے کس طرح نکلیں گے. اس وقت یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو بھی آسمانوں یا زمین میں ہے، خواہ فرشتے ہوں یعنی روحانی وجود جو جن کا زمین میں پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں، یا انسان جو زمینی وجود ہیں اور زمین سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. بس وہ کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ایسے معاملات میں دخل اندازی کا انسان کو حق نہیں ہے، مگر زمینی مخلوق میں سے یہ بہرحال قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول حق رکھتے ہیں. حق تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر اول طور پر خدا کی رحمتوں اور فضلوں کا مورد بنیں گے. اور آسمانی مخلوق میں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق یہ منطقی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، اگر آسمانی مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو جس کو خدا تعالیٰ اس فضل سے نوازے کہ اسے استثنائی ہوش و حواس میں استثنائی طور پر رکھے، تو وہ پھر جبرائیل علیہ السلام ہو سکتے ہیں. مگر من کیونکہ واحد میں استعمال ہونا لازم نہیں، اس لیے من سے مراد یہاں ایک سے زائد افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس من میں انبیاء بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، یعنی امکان ہے اس بات کا. اور اس من میں جبرائیل کے علاوہ وہ بڑے فرشتے جن کے خود اہم کام ہیں، جن کے نیچے فرشتوں کے جنود کام کرتے ہیں، وہ بھی سارے اس میں داخل سمجھے جا سکتے ہیں. اب یہ سور کیا ہے جس میں پھونکا جائے گا؟ جی مومن صاحب، ایک سمبل ہے انقلاب کا، اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوہے تانبے کی بنی ہو اس میں پھونک ماری جا رہی ہو. سور سے مراد ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن. بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن عام ہوگا اس وقت یہ واقعہ ہوگا. وہ ترل جی بالا تاسب ہوا جامع رسم وہ تمر و مر صاحب. اب یہ آیت جو ہے یہ اس کے مان بعد ایک اشکال بھی پیدا کر رہی ہے اور بہت سے اشکال حل بھی کر رہی ہے. اشکال یہ پیدا کرتی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا. اس سے مراد جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ ہے. بے ہوش ہو جائے گا یہ تو لیا ہی نہیں جا سکتا کہ پہلے ہی سے وہ ہوش میں آیا ہوا ہے زمین پر ہی، اور اس وقت تک بے ہوش نہیں ہوا جب تک یہ سور نہیں پھونکا گیا. اس لیے اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ مرنے کے بعد جب جی اٹھے گا پھر بے ہوشی ہوگی، کیونکہ سور کے پھونکنے کے دو اثرات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں. ایک وہ کہ جب وقت آئے گا حشر کا تو لوگ اپنے قبریں پھاڑ پھاڑ کر نکل کر دوڑ رہے ہوں گے. دوسرا ہے بے ہوشی کا، تو جو پہلے ہی بے ہوش پڑے ہیں ان کو دوبارہ سور کیسے بے ہوش کرے گا؟ اس لیے لازماً ایک ہوش میں آنے کے بعد جب نئی دنیا میں آنکھیں کھولیں گے اس کا جلال ایسا ہوگا کہ اس کی قوت سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. تو سور میں پھونکا جائے کہ اندر اس پہلو سے نسبتاً وسیع عرصہ شمار کرنا ہوگا, یعنی سور ہی کے اثر سے وہ ہوش میں آئیں گے, اور جو ہوش میں آئیں گے تو ایسی کائنات میں آنکھیں کھولیں گے جس کی برداشت کی ان کو طاقت نہیں ہوگی, اور خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کا جلال اور جمال جو بصیرت کی تیزی کے ساتھ ان پر ظاہر ہوگا اس کا تبھی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے. اور یہی لفظ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے دکھا, اگرچہ وہ پورا جلوہ نہیں تھا اور براہ راست بھی نہیں تھا, پہاڑ پر ایک تجلی ہوئی ہے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو مراد یہ ہے کہ تم میں طاقت نہیں ہے, لم ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا مجھے. تو اگر اس دنیا میں بھی خدا کا وہ جلوہ جو ابھی ادنا حالت میں ہے, جلوہ تو کامل ہی ہوتا ہے مگر اس کا جو اظہار ہے وہ نسبتاً کم ہے, وہ بھی اور براہ راست بھی نہیں ہے, وہ حضرت موسیٰ کو بے ہوش کر سکتا ہے, تو ایک اعلیٰ درجے کی جو رویت ہے وہ ہے اصل بے ہوشی کی وجہ. مرنے کے بعد جب جی اٹھیں گے تو پھر اس نور میں جب آنکھیں کھلیں گی جو یہاں سے بہت زیادہ روشن اور ظاہر و باہر ہے, تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو خدا چاہے آسمانوں یا زمین میں. اب اس کے بعد یہ آیت جب پڑھیں گے ترل جبال تاسب ہو جامع وطن, اس وقت زمین میں پہاڑوں کو یہ انسان کیسے شمار کر سکتا ہے کہ وہ کھڑے ہیں. وہ تمر مرہ صاحب صف لپیٹی گئی, آنکھیں دوبارہ کھل گئیں, بے ہوش ہو گئے, تو لازم بات ہے کہ یہ اس کے بعد کا ہونے والا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک اور بات ہے جو بیان ہو رہی ہے. مگر ظاہری تعلق کے لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ بالکل مرنے کے بعد ہونے والا واقعہ ہے, لیکن قطعی ثبوت اس بات کا موجود ہے کہ مرنے کے بعد ہونے والا واقعہ نہیں ہے, کیونکہ جو زمین کو چھوڑ چکے ہوں گے وہ ان پہاڑوں کو یہ کیسے سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اڑ رہے ہیں, یا جامد کیسے سمجھ رہے ہوں گے جب اڑ رہے ہوں گے. اس آیت کا بیان یہ ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, تو پہاڑوں کو اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ تو گمان کرتا ہے کہ وہ جامد ہے. اگر قیامت کے بعد اور قیامت ہی کا نقشہ ہے تو جامدن کا تصور کیسے کوئی کر سکتا ہے, اور جب پہاڑ اڑ رہے ہو تو قائم کیسے رہ سکتا ہے زمین پہ, کہاں سے دیکھ رہا ہوگا. جب پہاڑ اکھڑ جائیں تو اتنا بڑا ایک زلزلہ طاری ہونا چاہیے کہ اس کی کبھی کوئی مثال ہی کبھی دنیا میں نہیں ہوگی, زمین قائم رہ ہی نہیں سکتی, اس کو اتنی غیر معمولی طاقت کا وہ ایک دھماکہ ہوگا کہ زمین کے تو پرخچے اڑ جائیں. اس صورت میں کون دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے, اور پھر جب وہ دیکھ رہا ہے تو گمان کیسے کر سکتا کہ جامع, سمجھیں. اس لیے یہ آیات اپنا مضمون خود واضح کرتی ہیں, جس نے آنکھیں بند کرنی ہو بے شک کر لے, اگر آیتیں بولیں گی تو بتا کے دکھا کے بولیں گی. یہ آیت یہ فرما رہی ہے اس دنیا میں جن پہاڑوں کو تم جامد دیکھ رہے ہو واہ یا حالانکہ تمر و مر صاحب وہ بادل کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں, جس کا مطلب ہے زمین کی حرکت کی طرف اشارہ ہے, زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. اس سے بہتر بیان ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں تھا ایک ایسے وقت میں جب کہ دنیا سمجھتے تھے کہ زمین جامد ہے. اس وقت کے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور ایک دور میں حرکت کر رہی ہے, اس سے بہتر کوئی رکشا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر پہاڑ جامد دکھائی دیتے ہوں اور خدا تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ یہ پہاڑوں کی طرح اڑ رہے ہیں, بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں, تو ہمیشہ ان کا وہیں رہنا صاف بتا رہا ہے کہ ان کی حرکت دوری ہے. اس کے سوا کوئی منطقی نتیجہ نکل سکتا ہی نہیں, جتنا مرضی حساب لگا لیں. یہ قطعی اعلان ہے اہل علم کے لیے کہ جن کو تم زمین کو تم جامد اور کھڑا دیکھ رہے ہو, یہ زمین جامد نہیں ہے, کیونکہ ان کے اوپر گڑے ہوئے پہاڑوں کو تم جامد ہی سمجھ رہے ہو, انہوں نے جگہ چھوڑی نہیں ہے. حالانکہ جامد ہوتے ہوئے بھی وہ بادلوں کی طرح حرکت میں ہیں, اور یہ حرکت کسی ایک سمت کی نہیں ہے بلکہ دوری ہے, کیونکہ روزانہ وہیں دیکھتے ہو ان کو, اس لیے پتہ چلا کہ یہ ایک دوری حرکت ہے جو اپنے گرد ہو رہی ہے. اور اس بات کا کی نفی کہ وہ پہاڑ واقعتاً اکھڑ جائیں گے قیامت کے دن, یہ آیت کا حصہ کر رہے ہیں. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, اچھا اتقان ہوگا اگر بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جب پہاڑ اکھڑ کے زمین سے چاروں طرف پھیل جائیں, اور یہ پیشگوئی کے ساتھ اللہ کہے دیکھو کیسا اللہ کی شان ہے, اللہ کی اس نے ہر چیز کو بڑا مضبوط بنایا ہے, اچھی مضبوطی ہے. لیکن جو معنی میں نے پیش کیا اس کے ساتھ بین ہی یہی مضمون بنتا ہے, اڑنے کے باوجود اپنی جگہ پہ کھائیں. سبحان اللہ, سن اللہ الذی اتقن کل شیء, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت جس نے دیکھو کیسا مضبوطی سے بنایا ہے, اتنی عظیم دائمی دوری حرکت کے باوجود وہ زمین ہی میں گلے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلتے. انہ خبیر بما تفعلون, وہ باخبر ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو. اب اس آیت کے مضمون کے بعد باخبر والا مضمون کیوں آ گیا؟ ان دونوں اس سے بعد کی آیت اور اس سے پہلی آیت کے درمیان یہ مضمون بیان ہوئے ہیں. جو پہلی آیت ہے اس کے مان بعد اگر اس کو پڑھیں بما تفعلون انہ خبیر بما تفعلون, تو بالکل بات سمجھ آ جاتی ہے. کل اطاہ داخرین, اور جس کے سامنے ظاہر ہونا ہے وہ وقت ایسا ہے جہاں فیصلے ہونے والے ہیں. یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والارض, ایسی صورت میں تمہارے اعمال کے نتیجے میں فیصلے ہوں گے کہ تم سے کیا سلوک ہوگا. اور اس کے لیے یہ اظہار ضروری تھا کہ انہو خبیر بما تفعلون, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. لیکن اس کا اس آیت کے آخر پر رکھنا بجائے پہلی آیت کے ساتھ لگانا, اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سوال ہے. سوال سمجھ گئے ہیں آپ مومن صاحب, ڈاکٹر صاحب کہ نہیں؟ سوال کیا ہے؟
سوال یہ ہے کہ یہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک پہاڑوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور زمین کی جو حرکت ہے اس کے متعلق, اس میں اس کے بعد یہ جو اعمال کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟
ان اللہ خبیر بما تعملون,
جو کرتے والا تھا اسے.
ٹھیک ہے, یہ میں پوچھ رہا ہوں. سوال ٹھیک ہے, اب اس کا جواب
جی. اور جو اعمال کا جو اتنی بڑی کائنات کا,
بالکل سیدھی سی بات ہے کہ انسان کو تو اس کا بھی نہیں پتا جو وہ دیکھ رہا ہے, اس کی حیثیت سے بھی آگاہ نہیں. پہاڑوں جیسی موٹی موٹی حقیقتیں بھی ہیں جو اس کی سمجھ میں نہیں ہیں. یہ اللہ ہی ہے جو تمہارے اعمال کی حقیقت سے تمہیں اپنے اعمال کا بھی نہیں پتا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پہاڑ حرکت کے باوجود جامد ہیں, اور وہ جامد ہی سمجھ رہا ہے, اس کے اپنے اعمال پر اس کی نگاہ نہیں ہو سکتی. اور انسانی ریزن کی کمزوری اور اس کی بے حقیقتی کا اظہار ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ ہی ہے جو تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے, تمہیں تو گرد و پیش کی بھی کوئی ہوش نہیں, اپنے اعمال سے بھی پوری طرح بے خبر ہو گئے. من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا, بس اگر کوئی بھی نیکی کسی نے کی ہے تو اس کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ظاہر و باہر سے واقف, انسان کے اعمال سے بھی اس سے بڑھ کر واقف ہے. بس جو بھی کوئی نیکی کرے گا فلہ خیر منہا, تو اس کی بھلائی اسے ہی پہنچے گی یا اس سے بہتر چیز اس کو عطا کی جائے گی. فلہ خیر منہا میں ایک معنی ہے اس کی خیر, منہا اس کو ملے گی. دوسرا معنی ہے فلہ خیر منہا, اس نیکی کے بدلے بہت بہتر نیکی, یعنی بہت بہتر بھلائی اسے مرنے کے بعد عطا ہوگی. وَهُمْ مِنْ فَضْلٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور ایسے لوگ اس دن کی فضا سے امن میں ہوں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ فَضْلَ میں وہ جو پہلا فضا ہے اور اس فضا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بظاہر تو ایک بالکل کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہو رہی ہے بظاہر, اس لیے کہ وہاں ایک اتنا بڑا وسیع اور ہماگیر نقشہ ہے کہ ہر شخص فضا میں چلا جائے گا سوائے اس کے جس سے اللہ چاہے. اور یہاں قاعدہ کلیہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے, من جا بالحسنت فلہ خیر منہا, جو بھی کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے اس کا بھی بہتر جزا, اس سے بھی بہتر جزا ہے. وَهُمْ مِنْ فَضْلٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور اس دن لوگ اس فضا سے امن میں رکھے جائیں گے. تو کیا پہلی فضا کی طرف اشارہ کر کے اس سارے نیکیوں والے مستثنی ہوں گے اور کوئی بے ہوش نہیں ہوگا؟ وہاں فضا کا معنی بے ہوشی ہے, غش کھا کے گرنا, اور یہاں فضا کا معنی بے قراری اور بے چینی ہے, اس خیال سے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. بس دونوں جگہ ان معنوں کا فرق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے تراجم بھی اس فرق کو دکھاتے ہیں کہ نہیں. میر صاحب نے تو وہاں بھی فضا کا معنی عام فضا ہی کیا ہے, بس وہ گھبرا جائیں گے سارے. سورہ ففضع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ, جو کچھ بھی ہیں جو بھی ہیں وہ گھبرا جائیں گے, جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں, سوائے ان کے جو بیہوش نہ, جو ان کو اللہ مستثنا کر دے. تفسیر کبیر سعید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی خوف, گھبراہٹ, دوسری جگہ خوف, تو گھبراہٹ ہی بات بنی نا بات. تو جو میں نے ترجمہ کیا ہے, جو گزشتہ علماء تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی, اس میں بے ہوشی کے معنی لازماً لیتے ہیں, کیونکہ اس آیت میں استثناء کا سبق موسیٰ کا وہ اس سے نکالتے ہیں کہ موسیٰ چونکہ ایک دفعہ تجلی کے نتیجے میں بے ہوش ہو چکے تھے, اس لیے دوبارہ بے ہوش نہیں ہوئے. یعنی فضیلت کا نشان لینے کی بجائے یہ لیتے ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو سب سے پہلا شخص جسے ہوش آئے گی وہ موسیٰ ہوگا گویا کہ, اور جب میری آنکھ کھلے گی تو دیکھوں گا کہ موسیٰ پہلے ہی ہوش میں ہے. تو اس حدیث کے متعلق میں نے تفصیل سے ایک درس میں بحث اٹھا کر اس معنی کی تغلید کی ہے, لیکن وہ اس آیت کے ساتھ جوڑ کر اس حدیث کو یہ معنی لیتے ہیں. اسی لیے تو فضا کا معنی میں لے رہا ہوں, یہ تو میری تحریر میں آپ نے بات کی ہے, میں اور بات کر رہا ہوں. اس وقت میرے نزدیک اس کا ایک معنی بے ہوشی لازمند ہے, کیونکہ بین ہی اسی صورتحال میں دوسری جگہ سائقہ کا لفظ ہے, سائقہ موسیٰ وہاں بھی سائقہ کا لفظ ہی ہے, میں غلطی سے فضیا کہہ دیا تھا, وہاں سائقہ کا لفظ آتا ہے اور باقی سب کے لیے بھی سائقہ کا لفظ ہے. تو خدا تعالیٰ کے نزدیک یہاں فضیا سے مراد, کیونکہ حالات وہی ہیں اور مضمون بیان ہی وہی بیان ہو رہا ہے, اس لیے سائقہ بھی ہے. تبھی علماء ان بحثوں میں مبتلا ہوئے کہ کون ہے جو مستثنیٰ ہوگا, یا کون ہے جسے ہوش آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس میں کوئی اور استثناء نظر نہیں آتا بظاہر سوائے موسیٰ علیہ السلام کے, اور اس کے متعلق بھی علماء یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ وہ استثناء نہیں ہے, دنیا ہی میں اسے تجربہ ہو چکا ہے, اس لیے وہ برداشت کر جائے گا. حالانکہ جو برداشت کیا وہ رویت تھی نہیں, اس میں کوئی منطق نہیں ہے. جو برداشت کیا وہ تو پہاڑ پر نازل ہونے والی ایک تجلی کی شکل تھی, اور موسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی نہیں برداشت کر سکے, تو رویت کو کیسے برداشت کریں گے جو قیامت کے دن ہونی ہے, جو میرے نزدیک بے ہوشی کی اصل وجہ ہوگی. سمجھیں آپ بات. اس لیے پہلی بات ہے فضیا والے ترجمے کی. اب دیکھیں بظاہر یہ ایسی باتیں جو عام سے روزمرہ انسان گزرتا ہے, مگر لازم ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر اس کے ان کے معنی پر غور کرنا کیا جائے اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے تطبیق کی جائے. بس فضیا کا معنی اس محل میں میرے نزدیک وہ گھبراہٹ ہے جو بے ہوش کر دیتی ہے, اور اکثر گھبراہٹ سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں. کسی کو ایک دم گھبرا دو کسی عورت کو تو غش کھا کے جا پڑے گی. تو سائقہ اور فضیا ان معنوں میں ہم معنی ہو جاتے ہیں کہ گھبراہٹ کی انتہا لازماً بے ہوش کر دیتی ہے. اس لیے یہ لوگ, ایک فضا یہ ہے, دوسرا فضا کا عام معنی ہے جیسا کہ حضرت مسلم مئو نے ایک فرق کیا ہے گھبراہٹ اور خوف. تو دوسرے مقام پر جو فضا ہے اس سے مراد یہ بے چینی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اور یہ ہوش آنے کے بعد کی بے چینی ہے, اس سے پہلے کی نہیں. پہلا جو جلوہ ہے اس نے بے ہوش کر دیا, پھر ہوش آئی ہے, پھر یہ گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہم سے کیا ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جا بس وہم من فضائن یوم ایزن آمنون, ان میں وہ لوگ جو بڑی نیکی کرنے والے ہوں گے. کیونکہ یہاں حسنتن نہیں ہے, بالحسنہ ہے, اس سے میرے نزدیک استثناء ہر نیکی کرنے والے کا نہیں ہے جیسا کہ بظاہر ترجمے سے لگتا ہے, کیونکہ من جا بے حسنتن نہیں فرمایا ہوا نا, من جا بالحسنت, جو بھی الحسنہ لے کے آئے گا اس کی حسنہ اتنی بڑی ہونی ضروری ہے کہ اس کے متعلق کہا جا سکے کہ ہم من فضل یوم ایزن آمنون. اور یہ خوش نصیب لوگ یا تو انبیاء ہیں جن سے خدا اپنی اسی وقت ہی اسی دوران ہی ایسی شفقت کا سلوک فرما سکتا ہے, یا وہ ساری روحیں ہیں جن کو مرنے سے پہلے خدا نے یہ پیغام دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اب مرنے سے مرتے وقت جس کو خدا مطمئن نہ کہہ دے وہ فضا میں مبتلا ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے نزدیک اس آیت کا حل اس آیت کریمہ میں ہے, اور حسنہ سے مراد وہ نیکی ہے یا نیکیاں ہیں جن کے نتیجے میں موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو امن کی خوشخبری دے دے گا اور اسے نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے گا. جسے نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے اس کی فضا کوئی نہیں ہو سکتی. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی غور سے پڑھیں, وہاں سارا یہی مضمون بیان ہے. تو پھر صرف نبیوں کی بحث نہیں ہے, وہ سارے لوگ جن کی نیکی اس مقام کی ہو کہ انہیں مرنے سے پہلے نفس مطمئنہ نصیب ہو چکا ہوگا, ان کو اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, اور باقی سارے جو ہیں وہ گھبراہٹ کی حالت میں مبتلا ہوں گے. کیونکہ گھبراہٹ کا تعلق لوامہ سے ہے, اور یہ کنسسٹنٹ مضمون ہے جو دنیا میں اور آخرت میں برابر چلتا ہے. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے لوامہ اور گھبراہٹ کو اکٹھے بیان کیا ہے. بے چینی اور لوامہ کی حالت بالکل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو یہاں فضا سے مراد نفس لوامہ والے لوگ ہیں, دوسری فضا سے مراد, اور مطمئنہ والے جو ہیں وہ مستثنا ہوں گے, اور لوامہ والے اس بے چینی میں مبتلا ہوں گے. ومن جا بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار. اب یہاں بھی ہر برائی مراد نہیں لی جا سکتی, بالکل وہی انداز ہے جو الحسنہ والا انداز ہے. وہ لوگ جو بڑی برائی میں مبتلا ہوں گے, ایسی برائی جس سے ان کا گھیرا ڈال دیا ہو, فکبت وجوہہم فی النار, ان کو ضرور اوندھا منہ آگ میں پھینکا جائے گا. ان کا منہ, ان کے چہروں کے بل وہ آگ میں جا پڑیں گے. حل تجزون الا ما کنتم تعملون, کیا تمہیں اس کے سوا بھی کوئی جزا دی جانی چاہیے جو تم کرتے رہے ہو؟ حل تجزون, کیا دیے جاؤ گے جزا تم کی ایسی جو تمہارے اعمال کے تقاضوں سے مختلف ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور یہاں ظلم کی نفی بھی ہے. النار کے مان بعد یہ بیان کرنا کہ کیا تمہیں کبھی کو ممکن ہے کہ خدا ایسی جزا دے جو تمہارے اعمال تقاضا نہ کریں؟ بس یہ جو جزا ہے لازماً تمہارے اعمال نے اس کا تقاضا کیا ہے, تبھی تمہیں یہ جزا دی جائے گی. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها. ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے, انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی, مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی. کون سا شہر؟ الذی حرمہا, جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, اور ہر چیز اسی کی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. اس موقع پر صرف اس شہر کا ذکر کیوں ہے؟ سب دنیا کا رب نہیں ہے, ساری کائنات کا رب نہیں ہے. جو مضمون پہلا آ رہا ہے وہ تو زمین آسمان کے رب کا ذکر ہے, اسی کی حیبت اور شوکت کا ذکر ہے. اور یہاں یہ کہا گیا کہ مجھے تو بس اتنا ہی حکم دیا گیا کہ صرف اس شہر کے رب کی بات کروں. جو حرمہا کا لفظ ہے اس میں اس کا راز ہے. اس شہر کو جو حرمت ملی ہے وہ ایسے انبیاء کی وجہ سے ملی ہے جو خود پاک تھے اور جو خود سب سے زیادہ قابل احترام تھے. ورنہ انبیاء کے اس تعلق کو نکال دیں تو اس شہر کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی. بس تقدس ہے جو شہر کا وہ انبیاء کی ذات سے ہے, اور سب سے بڑا تقدس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود سے ہے. تو رب هذه البلدۃ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ شہر جس کو خدا کے پسندیدہ لوگوں کے جن کو چنا گیا ان کی وجہ سے حرمت دی گئی ہے. مجھے اس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ ساری نیکیاں اور ساری قابل احترام باتیں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. بس دوسرے لفظوں میں یہ اعلان ہے کہ مجھے اس شہر کے رب کی عبادت کو حکم دیا گیا ہے جس شہر میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی گئی ہے, جس شہر کو حرمت ملی ہے ایسے بزرگوں سے جنہوں نے تمام تر وجود اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور حرمت میں ایسی عظمت حاصل کی کہ گویا اپنے گرد اپنے گرد و پیش چیزوں کو برکت دینے لگے. بس ایسے شخص ایسے رب کی عبادت جو خلاصہ ہے ہر عبادت کا, اس شہر کا رب جس کو جس میں تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادتیں خالص عبادت کرنے والے پیدا ہوئے اور ان کی وجہ سے شہر کو حرمت ملی. یہ مضمون اگر اس طرح دیکھا جائے تو پہلے مضمون سے منافی نہیں رہتا, اور اس میں زمین و آسمان کے رب کی جو حرمت ہے اس کا سارا نقشہ آ جاتا ہے. جو عظمت اور حرمت عطا کی گئی ہے وہ اس شہر کی برکت ہے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض دوسری چیزوں سے بھی محفوظ رکھے گا. دوسرے اس شہر میں ایک سینکٹیٹی کا مضمون ہے, سینکچوری کا مضمون ہے, یعنی یہاں جان مال عزت سب محفوظ ہو جاتے ہیں. تو جو امن کا مضمون پہلے گزرا قرآن کریم میں کہ ان لوگوں کو امن میں رکھا جائے گا جو الحسنہ لے کے آئیں گے, تو امن سے مراد ہے جن کو کوئی خوف نہیں فضا نہیں ہے. بس سب سے زیادہ جو اہم مقام خوف سے مستثنا ہونے اور خوف سے محفوظ رکھے جانے کا مقام ہے وہ یہ بلدہ ہے. بس آیت کے ساتھ اگر ظاہری تعلق جوڑنا ہو تو پھر بہترین معنی یہی بن گا کہ مجھے اس بلدے کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے جس کے ساتھ بنی نوع انسان کا امن وابستہ ہے, اور اس کی حرمت نبیوں کے ساتھ بھی ہے اور ان نیکیوں کے ساتھ بھی جو اس شہر میں ادا کی جاتی رہی ہیں. بس جو اس شہر میں آ گیا وہ امن میں آ گیا, من دخلہ کان آمنا. بس وہ جو امن بعد میں ملنا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امن کیسے نصیب ہوگا. وہ امن تب نصیب ہوگا جب اس شہر کے رب کی عبادت کرو گے ان تمام صفات کے ساتھ جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں. مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس شہر کے حقوق ادا کرنے والے بنو گے, تو پھر تمہیں اگر خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایک حرمت عطا کر دی اور تمہیں اس میں سے وعدہ کیا کہ من دخلہ کان آمنا, تو کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن ان سے برعکس سلوک ہو اور ان کا امن چھین لیا جائے. یہ متضاد باتیں بھائی آپ کو ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جو آیتیں بظاہر ایک دوسرے سے الگ دکھائی دیتی ہیں اور مضمون کا تعلق ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے, وہیں غور کریں تو آپ کو قرآن کریم کی عظمت کے حیرت انگیز نشان دکھائی جائیں گے. مگر تھوڑا سا ٹھہرنا پڑتا ہے, وہاں غور کر کے دیکھنا پڑتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہم ٹھوکر سمجھ رہے تھے وہاں تو خزانے دفن ہیں معرفت کے. تو فرمایا مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے, یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس بلدہ کے رب کی بات کروں الذی حرمہا, جس نے اسے حرمت عطا کی, اور جن وجوہات سے حرمت عطا کی وہی وجوہات حرمت کی مرنے کے بعد بھی نصیب ہوں گی. ولہو کل شین, لیکن شہر وہ صرف اس شہر کا رب نہیں ہے, ہر چیز اسی کی ہے. اس لیے اس بیان سے کوئی غلطی نہ کھا جائے کہ میں خدا تعالیٰ کو محدود ایک ہی شہر کا رب سمجھ رہا ہوں. وہ حرمت کے تعلق میں بیان کیا جا رہا ہے مضمون, ورنہ ولہو کل شین, اور واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز اسی کی ہے. وا اور کے معنوں میں میرے نزدیک کیا نہیں ہے, حال کے معنوں میں ہے. حال بعض دفعہ یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ طور پر بھی کہا جا سکتا ہے, حالانکہ تو مراد یہ ہے کہ حالت یہ ہے اس رب کا اس بلدا کے رب کہنے کے باوجود امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز اسی کی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں داخل ہو جاؤں. اب ایک واحد کے صیغے میں اپنے آپ کو مخاطب کی، اپنے اپنا ذکر فرمایا کہ میں اس رب کی، اس شہر کی عبادت کروں گا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. آخر پر نہ اول المسلمین فرمایا، نہ کوئی اور ایسا اظہار جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے مسلم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہو. ایک اور اب اشکال دکھائی دے رہا ہے، یہ وجہ بتائیں. موہن صاحب کو کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی تسلی سے ہوش آئی ہے، فضا کی حالت جاتی رہی ہے.
جن کی دعا کا نتیجہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، وہ بھی تو مسلمان تھے نا.
ٹھیک ہے،
ان کی وجہ سے ابو
نہیں یہ بات آپ کی، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ امن جس کی خوشخبری خدا نے دی ہے وہ صرف نبیوں کی نہیں بلکہ تمام نسل مطمئنہ والوں کو دی گئی ہے، اور ان میں نبی بھی شامل ہیں اور کثرت سے دوسرے ایسے مومن شامل ہیں جو اس زندگی کے دور میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. رضی اللہ عنہ رضو عنہ والا مضمون ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. بس وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں وہ سارے مسلم ہیں. اور مضمون چونکہ یہ اس سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے، اس لیے یہ حکم نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ تو کہہ دے کہ میں ہی مسلمان ہوں یا میں سب سے اعلیٰ مسلمان ہوں. یہاں اعلیٰ اور ادنا کی بحث اٹھائی نہیں گئی، نہ موقع ہے اس کا. مراد یہ ہے کہ جو بھی اس شہر کے رب کے احکامات کی اطاعت کرے گا، اس کے تقاضے پورے کرے گا، اس کی حرمتوں کا خیال رکھے گا، وہ میری طرح مسلمانوں میں شمار ہوگا. اور جو مسلم ہے یہاں امن پانے والے کے معنوں میں ہے میرے نزدیک، جو امن حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلمہ کا مطلب امن دینا بھی ہے اور امن پا جانا بھی ہے. تو میں تو امن پا جانے والوں میں داخل ہو گیا، میں تو ان میں داخل ہو گیا جن کے لیے سلام ہی سلام ہے. وان اطلب القرآن، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. اب جو مضمون خلاصتاً بیان ہوا تھا اس کو کھول کر پھیلایا جا رہا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایک دو باتوں سے مسلم ہو جاتا ہے. مسلم بننے کے لیے سارے قرآن کی پیروی ضروری ہے، اور تمام احکامات میں انسان کا عمل میں آنا ضروری ہے، تب فضا سے اس کو نجات ملے گی. اگر بعض دروازے بدامنی کے اپنے لیے کھلے رکھیں اور بعض بند کر دیں تو پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو بدامنی سے نجات ملے گی، یہ بے چینی یا گھبراہٹ سے نجات ملے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو مسلم فرمایا تو اس کی تعریف یہ کی ہے، وان اطلب القرآن، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اور قرآن سے اسلام کے گر سیکھوں اور قرآن سے اسلام کے طریقے معلوم کروں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. پس جو بھی ان حالات میں یہ باتیں اختیار کرتے ہوئے ہدایت پا جائے گا، فانما يهتدي لنفسه، تو وہ اپنے نفس کی خاطر ہدایت پائے گا. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے گا، فقل انما انا من المنذرین، تو کہہ دے کہ میں تو محض ڈرانے والوں میں سے ہوں، ان تم لوگوں کا داروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں کسی شر سے بچاؤں. وقل الحمد للہ، تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ وَتَعْرِفُونَهَا، وہ تمہیں اپنے نشان دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، ایسے طریق سے دکھائے گا کہ تم ان کو پہچانے لگو گے. وما ربک بغافل عما تعملون, اور یہاں پھر وہی بات دہرائی گئی ہے کہ تم ابھی تک تو نہیں پہچان رہے. بہت سے ایسے نشانات ہیں جن کا اسی صورت میں پہلے ذکر گزر چکا ہے. ان میں سے ایک آیت وہی ہے جو ابھی بیان کی گئی تھی. اس سے پہلے بھی ایک آیت بیان کی گئی تھی جس کا معنی میں نے کہا تھا, یہ معنی ہے جو عام طور پر سمجھ نہیں آ سکتی تھی اس زمانے کے لوگوں کو. بس یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں ہی تمہیں ایک ایسی ہوش عطا کی جائے گی کہ جو باتیں تم پہلے دیکھ رہے تھے مگر عرفان نہیں رکھتے تھے, ان کا اسی دنیا میں تمہیں عرفان عطا کیا جائے گا تاکہ تم قیامت کے دن کی باتوں پر ایمان لا سکو. یہ مراد ہے, اور تاکہ قطعی ثبوت تمہارے سامنے رکھا جائے کہ جس قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں اور مرنے کے بعد کے ذکر چل رہے ہیں یہ فرضی قصے نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں. اور اصل حقیقت یہی ہے, ما ربوں کا بغافل اما تعملون, کہ تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے, اما تعملون, جو تم سب لوگ کرتے ہو. یہ بھی ایک بڑا دلچسپ انحراف ہے عام طریقے بیان سے جو اس کی انسان اس موقع پر توقع رکھتا ہے. توقع یہ رکھتا ہے ما ربوں کا بغافل اما تعمل, کیونکہ ربوں کا مخاطب کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کو اکیلے مخاطب فرمایا گیا ہے کہ تیرا رب نہیں ہے غافل, تیرے اعمال سے نہیں فرمایا, اما تعملون, جو تم لوگ سب کرتے ہو. اور یہ سارا مضمون اسلام بلانے والا, امن والا, یہ سارا چونکہ جمع سے تعلق رکھتا ہے اس لیے عام طریق سے انحراف کر کے واحد سے پھر کثرت کی طرف مضمون کو پھیرا جا رہا ہے مسلسل اسی طریقے پر. اور یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کلام کا بنانے والا عام انسان نہیں ہے, انسان نہیں ہے, کیونکہ انسان کی طرز کلام بھی یہ نہیں ہے. وہ جو بناتا ہے اپنی طرف سے گرامر سوچ سوچ کے, وہ تو ایسی بات لکھ ہی نہیں سکتا, اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں سب سے زیادہ فصیح بولی ہوں. تو فصاحت و بلاغت قرآن کی کچھ اور معنی رکھتی ہے, وہ انسانی گرامر اور انسانی سوچوں سے بالا کوئی فصاحت ہے. اور یہ مضمون جب سمجھ ان آیتوں کو سب کو اکٹھا پڑھیں تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کے دعویٰ کی بھی کچھ کچھ سمجھ آنے لگتی ہے. تیرا رب غافل نہیں ہے, اما تعملون, ان امور سے جو تم اے بنی نوع انسان کرتے ہو. ان سے کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی, ہر ایک کا جو معاملہ ہے وہ طے ہوگا, مگر سب سے زیادہ امن کی ضمانت اس کو ہے جس کا رب کہا گیا ہے. اس لیے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جس کے رب کے حوالے سے امن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو فضا میں مبتلا ہو جائے, اور نسبتاً ایک کم درجے کے نبی وہ بجلی دیکھ کے بے ہوش ہو جانے والا, وہ اسے بالا ہو مستثنا, یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. تو ربوں کا نے امن کی ضمانت رسول اللہ علیہ وسلم کی دی ہے, ورنہ ربوں کو بھی کہا جا سکتا تھا. یہ تیرا رب ہے, یہ تیرا تو پکا ہے, اس لیے تجھے تو کسی فکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہاں, بنی نوع انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اس رب کی طرف سے ان کے اعمال جانچے جائیں گے جو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی ہے. خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہو گئی, لیکن دوسروں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا کردار تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے, اگر تم اس کی پیروی کرو تو جو اس کا رب ہے وہ تمہارا بھی رب بن جائے گا. اور تنبیہ یہ ہے کہ اس پیمانے سے بھی جانچے جا سکتے ہو, جس نے محمد رسول اللہ کو پسند کر لیا اور اس کے اسوے کو ایسا اسوہ قرار دے دیا جو خدا کی پسند کے نیچے ہے, تو سب لوگ یہی اختیار کرو, اس کے حوالے سے تمہارے اعمال جانچے جائیں گے, اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے, اب اگلی سورت ابھی تلاوت نہیں رہتی ہم نے اس لیے نہیں شروع ہونی یہاں سے سورہ القصص کتنا اندازہ ہے ایک رکو ہاں ایک رکو کا اندازہ نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يُذَبِّرُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْذَرُونَ وَوَهَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصرون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے سین میم. توا کا ترجمہ جو ہمارے تراجم میں حضرت مسلم مؤمن نے مسلم فرمایا ہے وہ ہے طیب، اور سین کا ترجمہ سمیع، اور علیم کا اور میم کا ترجمہ علیم. یہ جو مقطعات کے امکانی معانی ہیں یہ اس طرح نہیں سمجھنے چاہیے کہ گویا بس یہی ہیں، کیونکہ اگر یہی ہوتے تو پھر خدا تعالیٰ کے لیے سمیعن علیمن طیبن سمیعن علیمن لکھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بلکہ تباً یہی ہونا چاہیے تھا. بس اختصار کا اختیار کرنا ثابت کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ معانی سمیٹنے کی طرف کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے، اور اس میں تاریخیں بھی آ جاتی ہیں، اہم مسلمانوں کے جو ادوار کے واقعات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، کیونکہ ان عادات کے ہنسے بھی ہیں کچھ. پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور ڈھونڈنا پڑے گا وہاں کون سا مضمون ہے جو اس جگہ بیان ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں سورہ فاتحہ پہ کیا روشنی پڑتی ہے، سورہ فاتحہ ان صورتوں پر کیا روشنی ڈالتی ہے. تو اس مختصر سی تفصیل کے بعد کہ کہیں صرف انہی امکانی معنی سے جڑ کے نہ بیٹھ رہے ہیں، مزید کی تلاش جاری رکھنی چاہیے. اب میں اگلی آیات کو ترجمہ کرتا ہوں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی کھلی کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تجھ پر موسیٰ کی خبریں یا خب جمع کی بجائے ایک لفظ ہے چونکہ، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ سرگزشت کیا ہے. نتلو علیک من نبی موسیٰ، ہم موسیٰ کی سرگزشت میں سے کچھ تیرے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. وہ فرعون اور فرعون کی سرگزشت سے بھی بالحق کے جو بھی بات بیان ہوگی 100% درست اور سچی ہوگی. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون نے زمین میں بہت بڑی سرکشی کی اور بغاوت سے کام لیا. صرف ایک پہلو جو قابل غور ہے، ابھی میں اس میں نہیں جاؤں گا، آپ کے فکر کے لیے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پر غور کریں کہ تاسین میم تو خلاصہ ہے کسی چیز کا، جس کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا. اور اگلا دعویٰ یہ ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں یہ بہت کھلی کھلی روشن کتاب کی ہیں جو کچھ بھی نہیں چھپاتی. پھر توسین میم کیا ہوئے؟ اگر یہ مبین کتاب ہے تو اس میں توسین میم کا کیا کام ہے؟ یہ سوال ہے، اس پہ اب غور کرنا. ابھی فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں. فرعون نے زمین میں سرکشی سے کام لیا. وجعل اہلھا شیعاً، اور اس نے اس ملک کے بسنے والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفۃ منھم، ان میں سے بعض گروہوں کو کمزور بنا دیا. یستضعف کمزور دیکھتے ہوئے ان سے ایک سلوک کیا، یا کمزور سمجھ کے ان کو اور بھی مجبور اور کمزور کر دیا. یذبح ابناءہم، اس حد تک ان کو بے طاقت دیکھا یا بے طاقت بنا دیا گیا کہ وہ ان کے بیٹوں کو تو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. انہو کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. یہاں ایک بات تو قطعی طور پر ظاہر و باہر ہے کہ فرعون کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم کے سب مرد زبانی ہوا کرتے تھے، اگر ہوتے تو موسیٰ تو خیر استثنائی طور پر بچ گئے، باقی لوگ کہاں تھے اور اگلی نسلیں کون چلایا کرتا تھا ان کی؟ جو مرد سارے بچپنی میں ذبح ہو جاتے تھے تو پھر باقی کس طرح رہے بنی اسرائیل، سمجھیں؟ اس سے صاف ثابت ہے کہ یہ جو عمومی بیان ہے یہ اول طور پر مان لی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہاں استثنا نہیں فرمایا کہ پہلے بچوں کو ذبح کرتا تھا یا اکثر کو ذبح کرتا تھا، اس کا تو یہ قرآن کریم کا تو یہ اعلان ہے یذبح ابناءہم، ان کے سارے مرد بیٹے نرینہ اولاد کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا اور جو عورتیں تھیں وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو یہاں مانوی کلام ہے جس میں مرد سے مراد مردانہ صفات والے لوگ جن میں اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کی صلاحیت ہے، اور نساء سے مراد ایسے کمزور لوگ جو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ان کی اس کی پالیسی یہ تھی، اور یہ دونوں پالیسیاں آج بھی مغربی استعماری طاقتوں کی ایک پہچان ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ آپس میں پھاڑتے ہیں، اور انگریزی حکومت کا تو خلاصہ کا نشان یہ بن گیا ڈیوائڈ اینڈ رول، اور دوسرا جو ان کی تائید میں ہوتا ہے اس کو سر اور لارڈ بنا کر مربع دے دے کر کہیں سے کہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور جس نے مخالفت کی اس کی سرداریاں چھین لیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان سے کیا سلوک ہوا، سوال یہ ہے کیا پیمانوں کی طرح یا دوسرے ایسے بڑے بڑے رؤسا کی طرح جنہوں نے پنجاب ملک پہ بلکہ پاکستان پہ قبضہ کیا کہ ہمارا ہے ہماری، اور سندھ کے رؤسا ان سے جو سلوک ہوا ہے ویسا ہی سلوک کیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کے تو 70 گاؤں تھے، اس میں صرف 5 رہ گئے صرف جن پر آپ کی دسترس باقی تھی، اور جو انگریزوں نے ان کے والد کی قانونی لڑائیوں کے باوجود ایک بھی گاؤں واپس نہیں کیا، بلکہ جو جائیداد تھی وہ اس جھگڑے میں ان مقدمہ بازیوں میں ختم ہو گئی۔ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو صفات ہیں یہ ایک اول نمبر تو یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ عالمی اور دائمی یونیورسل ویلیوز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک فرعون نہیں تمام بڑے بڑے جو استعماری مزاج کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں یا حکومتیں ہوتی ہیں وہ یہی پالیسی کیا کرتی ہیں، ڈیوائڈ کرتی ہیں اور رول کرتی ہیں، اور پھر ان میں سے جو جن سے خطرہ ہو کہ وہ ہمارے مقابلہ کریں گے ان کو کمزور اور نہتا کر دیا جاتا ہے، اور جن سے توقع ہو کہ ہم ہر بات میں ہاں ملائیں گے اور لبیک کہیں گے ان کو طاقت دی جاتی ہے۔ مگر وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اسی جگہ سے پھر انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔